جمعہ 29 اگست کی سیروین کے ساتھ ماہ پارس افطر کا سلام. پاکستان کی فوج نے اپنے ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ حکومت نے اسے سہولت کار کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا، مگر آسما جہانگیر کہتی ہے
جو سیاستدار اس وقت گندا اور غلیظ کردار ادا کرے گا اس کا ہمیشہ پبلک محاسبہ کرے گی اور اس کا اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں رہے گا.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج کہتی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف کو موجودہ سیاسی تعطل کے حل کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرنے کا کہا تھا. اس سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت نے فوج کو ثالثی کے لیے نہیں کہا، اور عمران خان اور طاہر القادری خود ہی فوجی قیادت سے ملنے چلے گئے تھے. عمران خان اور طاہر القادری دونوں نے ہی مسٹر شریف کے اس بیان کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے اب سے ذرا دیر پہلے کہا کہ حکومت پاکستان نے کسی کو ضامن یا ثالث نہیں بنایا، نہ اس کی درخواست کی. ہاں البتہ پاکستانی فوج کو سہولت کاری کا ضرور کہا، اور فوج کے اس بیان سے حکومتی موقف کی تائید ہوتی ہے.
فسیلیٹیشن آئین اور قانون کے دائرے میں آج جو لفظ آئی ایس پی آر نے استعمال کیا اس میں فسیلیٹیشن ہے، ٹو فیسلیٹیٹ، یہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہے. ضامن اور ثالث غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. آرٹیکل 245 کے تحت اس وقت فوج ریڈ زون کے اندر ہے. جو انٹریکشن یا فیسلیٹیشن وہ کر رہی ہے، حکومت نے اس فیسلیٹیشن کی اجازت دی ہے، اس کو اس سے زیادہ نہ سمجھا جائے.
پاکستان کے شہر کوئٹے میں کل رات نجی خبر رساں ادارے آن لائن کے دفتر پر مسلح حملے میں ہلاک ہونے والے دو صحافیوں سمیت تین کارکنوں کو سپرد خاک کر دیا گیا. واقعے کے خلاف صحافیوں نے احتجاج بھی کیا. کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام ہونے والے مظاہرے میں صحافیوں اور اخباری صنعت سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. مظاہرے ایک شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اس واقعے میں خبر رسائی ادارے آن لائن کے بیورو چیف اور بی یو جے کے سیکرٹری جنرل ارشاد مستوئی اور دو دیگر کارکنوں کے قتل کے واقعے کی مذمت کی اور ان کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا. خیال رہے کہ بلوچستان میں اب تک 36 سے زائد صحافی مارے گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا.
ادھر بلوچستان کے ہی ضلع آواران میں ایک مزار پر حملے میں ذکری فرقے سے تعلق رکھنے والے کم سے کم 7 افراد کی ہلاکت کے خلاف بھی کوئٹہ میں بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا. بلوچستان میں اس سال کے دوران ذکری فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد پر یہ دوسرا حملہ ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے کراچی میں سرفراز شاہ نامی نوجوان کے قتل کے مقدمے میں رینجرز کے ایک اہلکار کی سزائے موت کو معطل کر دیا ہے، مگر اس کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی ہے. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ شام کے 30 لاکھ لوگ خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور شام کا بحران اس دور کا سب سے بڑا انسانی المیہ ہے. مبشر زیدی.
پناہ گزینوں کے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ دنیا ان پناہ گزینوں اور ان کے میزبان ملکوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے. ادارہ کہتا ہے کہ شام کی تقریباً آدھی آبادی بے گھر ہے. زیادہ تر پناہ گزین شام کے پڑوسی ملکوں میں مقیم ہیں، اور ان کی سب سے زیادہ تعداد لبنان میں پناہ لیے ہوئے ہے. شام میں 3 برسوں سے جاری خانہ جنگی میں 1,90,000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے ہیں.
ادھر لبنانی فوج نے ان خبروں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ شام میں سرگرم شدت پسندوں نے اپنی قید میں موجود لبنانی قیدیوں میں سے ایک کو مار ڈالا ہے. لبنان کے 29 فوجی شامی جہادیوں کی قید میں ہیں. برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ شام اور عراق میں حالیہ واقعات کے بعد برطانیہ کے خلاف اب دہشت گرد حملے کا قوی امکان ہے. وزیر داخلہ تھریسا مے نے کہا کہ حکومت نے دہشت گردی کے خطرے کی سطح مضبوط سے بڑھا کے شدید کر دی ہے. وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ برطانیہ کے لیے ماضی کے کسی بھی خطرے سے زیادہ بڑا خطرہ ہے. انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے یوکرین میں روس نواز باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متعلق شواہد شائع کیے ہیں. تنظیم کہتی ہے کہ مشرقی یوکرین میں مسلح باغی جبرن صحافیوں، یوکرین کے حامی کارکنوں اور مذہبی رہنماؤں سمیت سینکڑوں عام شہریوں کو قید میں رکھے ہوئے ہیں، ان پر تشدد اور بدسلوکی میں ملوث ہیں. نیٹو کے سربراہ آنرز فو راسموسن نے کہا ہے کہ یوکرین اگر نیٹو میں شامل ہونا چاہے تو اس کی اس خواہش کا مکمل احترام کیا جائے گا۔ اس سے قبل یوکرینی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ نیٹو میں شامل ہونے کی تجویز پر پارلیمنٹ سے مشورہ کریں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں یوکرینی فوج کی کارروائیاں دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن نازیوں کی روسی شہر لینن گریڈ کے محاصرے جیسی ہیں۔ ملائیشیا ایئر لائنز اپنے دو مسافر طیارے گرنے سے ہونے والا نقصان پورا کرنے کے لیے 6,000 ملازمتیں ختم کر رہا ہے، جو کہ اس کے مجموعی عملے کا ایک تہائی بنتا ہے۔ ایئر لائنز غیر منافع بخش روٹس پر مسافر پروازیں بھی کم کر رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو؟ ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی کی اردو آن لائن پر اس وقت جو خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے وہ پاکستان کی فوج کا وہ وضاحتی بیان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے اسے سہولت کار کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا، اور ہمارا آج کا بڑا موضوع بھی اس کردار کے بارے میں اٹھنے والے سوالات و خدشات اور مضمرات ہیں۔ خبروں میں آپ نے ابھی سنا کہ وزیر اعظم پاکستان نے آج قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ فوج کو ثالثی کے لیے انہوں نے نہیں کہا، بلکہ اس کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ مولانا طاہر القادری نے کیا تھا، جبکہ عمران خان اور طاہر القادری نے اس کی تردید کی ہے۔ 67 سالہ پاکستان میں فوج 30 برس سے زیادہ اقتدار پر براجمان رہی، تاہم آج پارلیمان میں تمام جماعتوں کا سیاسی معاملات میں فوج کی مداخلت کے خلاف آواز اٹھانا کسی حد تک تو سیاسی پختگی کو ضرور ظاہر کرتا ہے، مگر عمران خان اور طاہر القادری کی وجہ سے پیدا ہونے والے موجودہ سیاسی بحران میں سیاستدانوں کا ایک مرتبہ پھر فوج کو ملوث کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام ناکامی سے دوچار ہے۔ اسلام آباد سے ارم عباسی۔
وزیر اعظم پاکستان نے آج پارلیمان میں دیگر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے موجودہ سیاسی بحران میں فوج کی مداخلت کی وجہ کچھ یوں بیان کی۔
چودھری صاحب اتفاق سے میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے اجازت لے کے دیں کہ اگر وہ ملنا چاہ رہے ہیں تو اجازت لیں کہ ہم چیف آرمی اسٹاف مل لیں۔ میں نے ایک سیکنڈ میں کہہ دیا کہ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں، درخواست ان کی طرف سے ہے، تو چیف ضرور مل لیں ان کو۔
تاہم فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نواز حکومت نے فوج سے درخواست کی کہ وہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرے۔ عمران خان اور طاہر القادری کی جانب سے غیر آئینی مطالبوں پر اصرار کی وجہ سے بیشتر ماہرین کو شبہ تھا کہ نہ صرف یہ دونوں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے فوج کو اشتعال دے رہے ہیں، بلکہ فوج کے بعض حلقوں کے اشاروں پر یہ دونوں ناچ رہے ہیں۔ گزشتہ رات دونوں دھرنوں کے سربراہان کی فوج قیادت سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد دونوں کسی حد تک مطمئن نظر آئے۔ دھرنوں کے باعث کس جماعت نے کیا پایا کیا کھویا، اس سے قطع نظر بیشتر ماہرین متفق ہیں کہ سیاسی بحران میں فوج کی مداخلت پاکستان کے سیاسی نظام کی کسی حد تک ہار ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاہے حکمرانی فوج کے پاس ہو یا نہ ہو، سیاسی نظام پر اس کی اجارہ داری کسی حد تک قائم ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی منتخب کی گئی پارلیمان کس طرح اپنا جمہوری تقدس دوبارہ واپس حاصل کرتی ہے۔ ارم عباسی، بی بی سی اسلام آباد۔
جیسے کہ ارم عباسی نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیاسی بحران میں سیاستدانوں کا ایک مرتبہ پھر فوج کو ملوث کرنا ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام ناکامی سے دو چار ہو چکا ہے۔ یہی ہمارا آج کا بڑا موضوع ہے۔ سیاسی معاملات میں فوج کی آمد کو کیا کہا جائے، معاملات کس نہج پہ جا رہی ہیں، اور اس سیاسی مستقبل کے تناظر میں کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ تو چلیے سب سے پہلے آپ کو اسلام آباد اسٹوڈیوز لیے چلتے ہیں، جہاں سینئر صحافی مبشر زیدی ہمارے ساتھ ہیں۔ مبشر، سب سے پہلے ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔
جی، تازہ ترین صورتحال وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں سے چلی ہے، یعنی بحران کے حل کی کوئی صورت فی الحال تو نظر نہیں آ رہی، اور اب سے کچھ دیر پہلے جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے بھی صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف یا شہباز شریف کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ واحد مطالبہ ہم نہیں مان سکتے، باقی سارے مطالبات جو ہیں ہم نے مان لیے ہیں۔ ابھی جب دھرنے کی طرف ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی ابھی علامہ طاہر القادری جو ہیں انہوں نے تقریر شروع کی اور اس وقت کر رہے ہیں وہ تقریر، جبکہ کچھ دیر بعد عمران خان جو ہیں وہ اسٹیج پر آئیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی آج اہم اعلان کریں گے، جس طرح کے وہ بیانات ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا لائے عمل ہوتا ہے۔ فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بحران وہیں کا وہیں ہے، دونوں جو فریقین ہیں وہ وہیں اپنے اپنے بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
مبشر زیدی، آپ کا بہت شکریہ، آپ سے ابھی مزید بات ہوگی۔ اس وقت ہم چلتے ہیں معروف قانون داں اور ایک جو سابق جسٹس بھی رہ چکے ہیں جسٹس طارق محمود کے پاس، بلکہ ان سے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی اور پہلا ہمارا سوال ان سے یہی تھا کہ اسلام آباد میں دھرنوں اور گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے باعث پیدا ہونے والے بحران کو طے کرانے کے لیے فوج کے سربراہ کو ایک کردار حاصل ہو گیا ہے، جیسے کہ آپ لوگ خبروں میں سنتے رہے ہیں، تو فوج کے سربراہ کا یہ کردار کیا آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ جسٹس طارق محمود،
یہ پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال جتنے آج تک مارشل لا لگے ہیں، چاہے وہ سافٹ کو تھے چاہے وہ پیچھے سے جو ہے ڈھورے ہلاتے تھے، میرا خیال ہے اس سے برا وقت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔
لیکن طارق محمود صاحب، یہ بتائیے کہ کیا اس قسم کی سیاسی سرگرمی فوج کا سربراہ یا فوج کا کوئی بھی افسر آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت ادا کر سکتا ہے؟
نہیں، دیکھیں نا مختلف، دیکھیں آپ نے جو 245 کی بات کی، 245 کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے اگر ان کو سول ڈسٹربنسز کے حوالے سے اس قسم کی تھریٹ محسوس ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ اس کو جو ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے میٹ ود نہیں کر سکتے، تو پھر 245 کے تحت وہ ان کو بلا سکتے ہیں، لیکن وہ سول ایڈمنسٹریشن کے سبآرڈینیشن پہ رہیں گے۔ لیکن یہاں تو بدقسمتی ہوئی کہ آپ نے ایک پولیٹیکل ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ان کو بلایا اور نہ صرف ان کو ایک سالس کا کردار دے دیا بلکہ گارنٹر کا بھی اختیار کردار دے دیا۔ تو دیکھیں یہ تو ہماری غلطی ہوئی نا اس مرتبہ۔
ٹھیک ہے، آپ سیاستدانوں کی، پارلیمان کی، وزیراعظم کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن ایک فوجی افسر جب آئین کی حفاظت کا حلف اٹھاتا ہے تو اس میں وہ یہ عہد بھی کرتا ہے کہ وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا، تو کیا اس قسم کی سیاسی سرگرمی میں جس میں ملوث ہو گئے ہیں آرمی چیف، ایسی سرگرمی میں ملوث ہونے سے ایک فوجی افسر اپنے حلف سے روگردانی نہیں کر رہا؟
بی بی، آپ کی 100% بات درست ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس مرتبہ دیکھیں کہ یہ راہ ہموار چاہے انہوں نے پیچھے سے بیٹھ کے کی ہے، لیکن یہ سارا جو کھیل کھیلا ہے کس نے کھیلا؟ انہوں نے، دیکھیں نا اب تو بات کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے خود ان کو کہا کہ آپ کو رول ادا کرے، تو غلطی اس دفعہ ہماری، میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، ہم تو ساری زندگی ان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، ہم قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں جی، یہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس دفعہ کوتاہی ہم سے ہوئی ہے۔
محمود صاحب، یہ انویٹیشن، یہ دعوت نامہ رد بھی تو کیا جا سکتا تھا اپنا کردار سامنے رکھ کے۔ کیا فوج کو یہ نہیں لگتا کہ اس طرح سے اس ادارے کی ساخت کی طرف بھی انگلیاں اٹھتی ہیں؟
نہیں بی بی، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، اگر یہ بات ہوتی تو جنرل مشرف یہ کام کیوں کرتے؟ اگر یہ بات ہوتی تو جنرل ضیاء الحق کیوں کام کرتے؟
تو اب اس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا کہ جو کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے فوج سے وہ کب تک ادا کیا جاتا رہے گا اور وہ کب واپس جائیں گے، ایسا کچھ نظر نہیں آتا؟
دیکھیں، واپس جانے کا تب ہوگا جب وہ فیلڈ میں نظر آئیں گے، اب جو کچھ ہوگا پیچھے سے بیٹھ کے، اب جو بھی پرائم منسٹر بنے گا چاہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو، تو عمران خان کو اب یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کو لانے والے بھی وہی ہیں، کیونکہ انہی کے ٹیلی فون کا انتظار کرتے تھے، اسی امپائر کی بات کرتے تھے، وہی انگلی اٹھاتے تھے۔ اگر وہ لوگ میاں صاحب کو برداشت نہیں کر سکے تو عمران صاحب کو کیسے برداشت کریں گے؟
جسٹس طارق محمود جو تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد اسٹوڈیوز آئے تھے، اور یہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں مصنف ڈاکٹر اعجاز حسین بھی موجود ہیں جو فوج، ریاست اور پاکستان کی سیاست پر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں اور اس موضوع پر ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز حسین، کل جب سیربین پروگرام میں آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے ذکر کیا سافٹ کو کا، کیا سمجھ رہے دیکھتے ہیں آپ، کیا سمجھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کیا سافٹ کو آ چکا؟
جی بالکل، سافٹ کو آ چکا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے خود ہی یہ خواہش ظاہر کی کہ آرمی چیف سے ملاقات کی جائے اور جو صورتحال ہے اس پہ جو ہے بات چیت کی جائے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو اب یہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں اسمبلی میں جا کے جی کہ ہم نے درخواست کی، میرا خیال ہے یہ بہت اہم کانا اور بچکانا سی سوچ ہے. پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی تھے وہ جو فوج ہے اور اس کے پاس 77 سے جو ہے آن ورڈ وہ ان کا کنٹرول ہے پالیٹکس پہ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ، اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس پوزیشن میں تھے. تو آف کورس یہ سافٹ کو ہے جہاں پہ ان کی جو چیزیں ہیں کنسیشن جو ہیں ان سے انہوں نے لے لی ہیں، چاہے مشرف کا ایشو ہو، چاہے افغانستان کی پالیسی ہے، چاہے بھارت کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کی جو ہے وہ معیشت ہے.
یہ بتائیے ڈاکٹر اعجاز حسین، یہ کو میں اور سافٹ کو میں فرق کیا ہے؟
جو کو ڈیٹا ہے جو ڈائریکٹ انٹرونشن ہوتی ہے اس میں جو 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 ملٹری کسی بھی کنٹری میں ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی آپریگیشن کرتی ہے یا اس کو پورٹ ان ابینس کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو اس کی تحلیل کر دیا جاتا ہے، ڈسالو کر دیا جاتا ہے، اور کیبنٹ جو ہے ان کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے، وزیر اعظم کو فارغ کر دیا جاتا ہے، ان کو ہاؤس اریسٹ یا ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ وہ بالکل ایک غیر آئینی اور جو ہے غیر قانونی قسم کا اقدام ہوتا ہے. سافٹ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ آئین کے بظاہر آئین کے اندر آپ کھیلتے ہیں لیکن درمیان میں جو ہے جو بیک ڈور میکانزم آپ نے قائم کیا ہوتا ہے جو آپ کی پوزیشن ہوتی ہے پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی سیاست میں، وہاں سے آپ چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر حسین، اگر آئین کی حد میں رہتے ہوئے یہ سافٹ کو ہوا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟
دیکھیں، حرج یہ ہے کہ پاکستان کے سول ملٹری ریلیشنز کے پرسپیکٹو میں آپ کے جو عمل چلا تھا پچھلے 6-7 سال سے کہ جہاں پہ جمہوری تسلسل بظاہرہ میں نظر آیا تھا وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد جو ایک سویلین کنٹرول اوور ملٹری کی ایک جو روایت پڑھنا شروع ہو گئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اب آپ کو بہت وقت لگے گا اپوزیشن کو بھی اور اس گورنمنٹ کو بھی کہ اپنی جو ہے یہ سیب بنا سکیں پاکستان کے عوام کے سامنے اور بین الاقوامی عوام کے سامنے کہ ہم جو ہیں پاکستان میں جمہوریت کا استحکام چاہتے ہیں اور اسی روج پہ جا رہے ہیں.
جی ڈاکٹر اعجاز حسین، آپ سے مزید بات ہوگی کہ معاملات کس نحس پر جا رہے ہیں، لیکن پہلے بات ہم نے کی آپ سے تھوڑی دیر پہلے معروف قانون داں اور انسان حقوق کی سرگرم کارکن آسمہ جہانگیر سے، اور ان سے بالکل یہی سوال پوچھا کہ اتنا شور کیوں مچا ہوا ہے، فوج پاکستان کی موجودہ سیاسی بحران کو سلجھانے کے لیے ایک کردار ادا کرنے پر اگر رضامند ہو گئی ہے تو کیا یہ اچھی بات نہیں؟ آسمہ جہانگیر،
دیکھیں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فوج کے مداخلت سے کتنی کنٹروورسی بڑھی. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی فوج کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے. تو اس لیے سب کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ مداخلت اگر سپریم کورٹ نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ نہیں کر سکتی، تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج کر سکتی ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ سویلین پاور کو انڈر مائن کر رہے ہیں. جو پہلے سے الزامات ہو رہے تھے کہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب پریسائسلی یہی کرنے آئے ہیں.
تو مگر یہ بتائیے کہ فوج بہرحال کسی بھی طرح سے ریاست اور ریاست کے آئین کی حفاظت کا سب سے بڑا اور ایک پاکستان میں طاقتور ترین ادارہ ہوتا ہے، تو اگر وہ قومی سلامتی کے لیے کوئی کردار سب کی رضامندی سے ادا کر رہا ہے تو کیا اس میں جمہوریت کے لیے کیا خطرہ ہے؟
بالکل جی، اس کا فزیکل کردار جو ہے وہ سب تسلیم کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہیں، مگر سلامتی کیا چیز ہے سیاسی طور پہ نہ اس کو فوج کا اندازہ ہے اور نہ فوج کو سیاست میں آنا چاہیے. اگر پوری پارلیمان نہیں کر سکی، اگر وہ سپریم کورٹ کو نہیں مان رہے، تو پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوجی مداخلت کو مانیں گے، یہ تو ایک انسٹیٹیوشن جو ہے سویلین ان کی بے حرمتی ہے. اور دیکھیں ویسے بھی فوج کو ڈی پولیٹیسائز رہنا چاہیے اور وہ رہی ہے اب تک. میں نہیں کہتی کہ اس پورے قصے میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے، سوائے اس کے کہ آپ ان کو ملیں کیوں، آپ کا کیا کام ہے؟ دو لوگ وہاں بیٹھ کے ارغمال بنا کے پوری آپ کی کیپٹل کو، اس سے آرمی چیف کے ملنے کا تک کیا ہے؟
لیکن وہ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ وہ تو وزیر اعظم صاحب نے خود انہیں دعوت دی تھی کہ وہ اس بحران سے نکلنے کی کوئی راہ تلاش کریں، کچھ سالسی کریں، تو اب اگر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے.
اگر وزیر میں آپ سے یہ عرض کر رہی ہوں, اگر وزیر اعظم نے دعوت دی تھی جو کہ آج انہوں نے ڈینائی کیا ہے, میں نہیں کہتی صحیح یا غلط, تو میں سمجھتی ہوں وزیر اعظم نے اس سے زیادہ حماقت کی بات نہیں کی. اور دوسری بات یہ کہ جب آرمی چیف کا ان کو جاتا ہے, دونوں پارٹی جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں, جو ایک مسٹر آزادی ہے اور ایک مسٹر ریولوشن ہے, وہ اپنی آزادی اور ریولوشن کو چھوڑ کے اس طرح بھاگتی ہیں آرمی چیف کی طرف, اور وہ سپریم کورٹ کی کو کہتے ہیں کہ یہ مناظری کے ہوتے ہوئے نہیں رہ سکتے انڈیپینڈنٹ, یعنی کہ انہوں نے ہر طریقے سے سول انسٹیٹیوشن کی بے عزتی کی, ان کی بے حرمتی کی, اور یہاں پہ جتنے کروڑوں عوام ہیں پاکستان میں ان کو انہوں نے یرغمال بنا کے اور صرف ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کا ایجنڈا لے کے یہاں پہ کھڑے ہو کر ہمارے ملک میں ایک طرح سے یہ بھی ایک قسم کا ٹیرر ہوتا ہے.
لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاست کا یا سیاست دانوں کا جو موجودہ انداز سیاست ہے یا انداز حکومت ہے وہ بھی دراصل پس پردہ فوج کے بہت مضبوط ادارے کی وجہ سے ہے؟
جی ہوگا, یہ تو صاف ظاہر ہو گیا جس طرح کے عمران خان صاحب آئے ہیں کہ ان کو کس نے بھیجا, مگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے. عام پبلک جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ہے, وہ فوجی حکمرانوں کے لیے نہیں ہے, اور اگر وہ فوجی حکمرانوں کے لیے ہوتی تو آج تک یہ واپس نہ جاتے. اور جو سیاستدان اس وقت گندا اور غلیظ کردار ادا کرے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کا ہمیشہ پبلک محاسبہ کرے گی اور اس کا اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں رہے گا. اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ایسے سیاستدان جو کہ ایکسپوز ہوئے تھے ان کا آگے کوئی فیوچر نہیں رہا.
معروف قانونداں اور سول سوسائٹی کے ایک نمائندہ آسمہ جہانگیر جو کہہ رہی تھی کہ فوج کے سیاست میں آنے سے سول ادارے کمزور ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر اعجاز حسین آپ سے کی طرف ہم آتے ہیں, اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر حکومت کمزور نظر آئے گی یا معاملات کو حل نہیں کر پائے گی تو طاقت کا یہ خلا زیادہ عرصے تک تو نہیں رہ سکتا, تو سیاستدان یہ بات کیوں نہیں سمجھ پاتے, پھر کسی کوئی اور ادارہ تو بیچ میں آنا ہی ہوتا ہے نا؟
دیکھیں پاکستان کی جو سیاست میں سیاستدانوں کا جو کردار ہے, میرا خیال ہے پاکستان بننے کے بعد سے یہ بڑا المناک ہے, بہت شرمناک بھی ہے. اپنی جو ان کی چھوٹے چھوٹے مفادات ہوتے ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں یہ, اور اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ سیاسی عمل کا ہوتا ہے, جمہوری اقدار کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. تو یہ بات میرا خیال ابھی تک کسی نے نہیں سیکھی. اس گورنمنٹ میں بہت غلطیاں کی ہیں, آج پارلیمنٹ میں آنے کی اور یہ اسپیچ دینے کا میرا خیال ہے کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی. تو اس میں خلا تو پیدا ہوتا ہے, اور پھر خلا اس طرح کی جو تھرڈ فورسز ہوتی ہیں جو ان الیکٹڈ ہوتی ہیں وہ پورا کرتی ہیں, وہ صورتحال کو اپنے حساب سے اس کا تعین کرتی ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتی ہیں. تو ابھی میرا خیال ہے جو سویلین سپریمسی کی ہم بات کرتے تھے وہ تو میرا خیال ہے ختم ہو چکی ہے, اب بہت وقت لگے گا چیزوں کو سدھارنے میں, اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کرائسز آتے جائیں گے جہاں پہ اگر ان کو فیل ہوا فوج کو کہ وہ ان کو جو ہے ایک اور سافٹ کوک کی ضرورت پڑے گی تو وہ کر دیں گے, اور میرا خیال ہے یہ لولا لنگڑا جو سیاسی عمل ہے یہ شاید چلتا رہے گا.
مگر یہ بتائیے ڈاکٹر اعجاز حسین کہ جو بھی فوج کا کردار ہے, حکومت اسے ثالثی نہیں کہہ رہی بلکہ سہولت کار کہہ رہی ہے یا جو بھی لفظ استعمال کیا جائے, لیکن اس کے بعد اب سول اور ملٹری تعلقات میں جو تبدیلی آئی ہے, جو نوعیت بدلی ہے, اس کا تھوڑا سا تو آپ نے ذکر کیا, لیکن یہ بتائیے کہ کچھ بنیادی فرق بھی پڑا ہے اس سب معاملے سے؟
دیکھیں میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق تو سن 77 سے لے کے پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی خارجہ پالیسی میں, پاکستان کی جو ہے دفاعی پالیسی میں فوج جو ہے وہ ایک لحاظ سے چھائی ہوئی ہے. درمیان میں کہیں کہیں جو ہیں جو یہ ایکٹرز ہیں جو جنہیں میں ایجنٹس ایکٹر کہتا ہوں, پرنسپل ملٹری کے سامنے جب یہ تھوڑی سی آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو سزا دے دیتے ہیں, ان کو پنش کرتے ہیں. 99 میں یہی ہوا تھا, پرویز مشرف کے سامنے نواز شریف نے کچھ آنکھیں دکھانے کی کوشش کی, یہ فارغ ہو گیا. ابھی بھی جو ہے افغانستان کے ایشو پہ, بھارت کے ایشو پہ, مشرف کے ایشو پہ, اس کے بعد جو ہے جیو ٹی وی کا جو مسئلہ بنا اس پہ, اور پھر وزارت دفاع کے کچھ بیانات تھے جن کی وجہ سے فوج ان کے حوالے سے تحفظات رکھتی تھی, تو انہوں نے سمجھا کہ اب موقع ہمارے سامنے آ گیا, یہ جو دو کھلاڑی سامنے آئے عمران خان اور قادری کی شکل میں, تو اس سے انہوں نے اپنی جو غصہ ہے اس کو انہوں نے پورا کر لیا, اور یہ حکومت جو ہے وہ ایک لحاظ سے اب کہہ لیں کہ اپنی جو سیاسی موت ہے میرا خیال مر چکی ہے.
آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے اپنی سیاسی موت مر چکی ہے, لیکن پھر بھی سیاست کو زندہ تو رہنا ہوتا ہے اور پھر دوبارہ سے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے اور ہوتی رہی ہے, پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے, تو کیا آپ بالکل اس سے مایوس ہو چکے ہیں؟
نہیں میں مایوس تو نہیں ہوں کیونکہ ابھی 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 دیکھیں جو ہارڈ کو ہے وہ تو نہیں ہوا, ابھی پاکستان کا ان پر قرار ہے, 58(2)(b) وہیں پہ ہے, جو ایک اچھا انہوں نے یہ قدم کیا تھا 18ویں ترمیم کی شکل میں, تو وہ چیزیں وہیں پہ, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئینی طور پہ تو سویلین جو ہیں وہ بظاہر جو ہیں ان کا جو پلہ بھاری نظر آتا ہے, لیکن آپریشنلی جو ہے اور فنکشنلی جو ہے پاکستان کے سول ملٹری ریلیشنز میں سویلین بہت نیچے ہیں. اس کے لیے انہیں بہت سے اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ ان کا جو سویلین کنٹرول ہے وہ مستحکم ہو سکے, جس کے بارے میں میرا خیال ہے ابھی انہوں نے کوئی جو ہے قدم نہیں اٹھایا, تو ابھی بہت زیادہ انہیں چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑیں گی. تو ابھی ان کے جو انہیں جو ایج آتا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی آئین برقرار ہے, ابھی پارلیمنٹ برقرار ہے, تو اس فورم کو اور اس ڈاکیومنٹ کو انہیں پاکستان کی جمہوریت کو تسلسل دینے کے لیے اچھے طریقے سے دانش مندی سے اور کنسنسس سے جو استعمال کرنا چاہیے. اس طرح کے موقع بہت کام آتے ہیں کہ اپوزیشن آپ کو سپورٹ کرے.
اسلام آباد سے ڈاکٹر اعجاز حسین, آپ کا بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیروین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں پیش کریں گی سبا ناز.
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ایک روزہ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل ڈمبولا میں کھیلا جائے گا, جبکہ انگلینڈ اور بھارت کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل نوٹنگھم میں ہوگا. کارڈف میں کھیلے جانے والے دوسرے ایک روزہ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو جیتنے کے لیے 295 رنز کا ہدف دیا تھا, تاہم انگلینڈ کی پوری ٹیم 161 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. شکست کے مدنظر انگلینڈ کے سابق اسپنر گریم سوان کا کہنا ہے ایک روزہ کرکٹ الیسٹر کک کے لیے زہر کا پیالہ ہے, اور ٹیم کو اگلے سال آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں منعقد ہونے والا کرکٹ کا عالمی کپ جیتنے کے لیے کپتان الیسٹر کک کو تبدیل کرنے کے ساتھ 11 بہترین کھلاڑی منتخب کرنے کی ضرورت ہے. تاہم انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں کک کی کپتانی کی حمایت کی ہے, جبکہ کک نے اس تنقید پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. زمبابوے میں جاری سہ ملکی سیریز میں جنوبی افریقہ نے زمبابوے کے خلاف 231 رنز بنائے, جبکہ میزبان ٹیم نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 6 وکٹوں کے نقصان پر 141 رنز بنا لیے ہیں. سیریز کا چوتھا میچ زمبابوے اور آسٹریلیا کے درمیان 31 اگست کو ہوگا. پاکستان اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 4 T20 انٹرنیشنل میچ کھیلے جائیں گے. پہلا میچ کل گولڈ کوسٹ میں کھیلا جائے گا. ٹینس میں US Open کے پانچویں دن آج خواتین کے سنگل مقابلوں کے تیسرے راؤنڈ میں امریکہ کی وینس ولیم سامنا کریں گی اٹلی کی سارا ایرانی کا, جو 2012 میں فرینچ اوپن کی رنر اپ تھی, اور چوتھے راؤنڈ میں پہنچنے کے لیے روس کی ماریا شراپوا جرمنی کی سبین لیزیکی کے مد مقابل ہوں گی. ادھر US Open مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں راجر فیرر کا مقابلہ آسٹریلیا کے سام کروتھ سے ہوگا, جبکہ اسپین کے ڈیوڈ فیرر اور آسٹریلیا کے برنارڈ ٹامک مد مقابل ہوں گے. اینڈی مرے نے جرمنی کے ماتیاس ماخنگر کو شکست دے کر US Open کے تیسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی سرینا ولیم اور نوواک جوکوویچ بھی تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. زیورخ ڈائمنڈ لیگ میں برطانوی خواتین نے 400 میٹر ریلے کا فاصلہ 21.42 سیکنڈ میں طے کر کے امریکہ اور جمیکا کو شکست دے کر نیا قومی ریکارڈ قائم کیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سواناس, اور ہم پروگرام میں بتا دیں آپ کو ایک اہم گفتگو آنے والی ہے وائس چانسلر اجمل خان کی, جو 4 سال تک طالبان کی قید میں رہنے کے بعد کل رہا ہوئے ہیں. یہاں پر سیبین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. اہم عالمی خبروں کی 6 سرخیاں ہوں گی.
پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف کو موجودہ سیاسی تعطل کے حل کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرنے کا کہا تھا. حکومت نے اس بیان کی تائید کی ہے, مگر اس تاثر کی تردید کی ہے کہ اس نے فوج کو ضامن یا ثالث بنایا ہے. کوئٹہ میں کل رات نجی خبر رساں ادارے آن لائن کے دفتر پر مسلح حملے میں ہلاک ہونے والے دو صحافیوں سمیت تین صحافتی کارکنوں کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کراچی میں ایک نہتے نوجوان کو قتل کرنے کے مقدمے میں رینجرز کے ایک اہلکار کی سزائے موت کو معطل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ شام کے 30 لاکھ لوگ خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ شام اور عراق میں حالیہ واقعات کے بعد برطانیہ کے خلاف دہشت گرد حملے کا بڑی حد تک امکان ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
بہت شکریہ احمد رضا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری اس وقت پہلی شہ سرخی یہی ہے آن لائن پر کہ حکومت نے سہولت کار کا کردار ادا کرنے کو کہا تھا۔ یہ کہا ہے پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے، اور اسی موضوع پر ہم ابھی تھوڑی سی گفتگو اور بھی کریں گے۔ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سن 2013 کے انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے اعلی عدالتی کمیشن کی نگرانی فوج سے کروانے کے لیے سپریم کورٹ کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا، کیونکہ عدلیہ بذات خود ایک آزاد ادارہ ہے۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو پھر صرف ملک میں ایک ہی ادارہ مضبوط ہوگا جبکہ ملک کے دیگر ادارے کمزور ہوں گے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پاکستان کے سابق چیف جسٹس سید الزمان صدیقی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ان کی جانب سے تشکیل دیے جانے والے کمیشن کی تحقیقات کی نگرانی فوج کے اہلکار کریں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالتی کمیشن کو سن 2013 کے عام انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کس حد تک مینڈیٹ ملتا ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر ہر معاملے میں فوج کی ضمانت لینے کی روایت پڑ گئی تو ریاستی اداروں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔
وہ کمیشن جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ فوج کی زیر نگرانی کام کرے، یہ تو ممکن امکانات نظر ہے ہی، اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ میں نیور ایگری، یہ بالکل سادہ سا معاملہ ہے۔ جو ٹرمز آف ریفرنس سپریم کورٹ کے پاس ہیں اس کے مطابق تو کوئی اور کمیشن یا کوئی اور ادارہ جو ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ وہ تو 100% وہ سپریم کورٹ کے دائرے اختیار میں رہے گا، وہ اس کو پروب کرے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر ایشوز ہیں اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے اگر وہ فوج کے ذریعے اس سے تفصیل چاہتے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے ساتھ گزشتہ شب ہونے والی ملاقات میں انہیں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کا ایک اعلیٰ سطحی کمیشن عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کی تحقیقات کرے گا اور فوج اس ضمن میں غیر جانبدار رہے گی۔ سابق وفاقی وزیر قانون ایس ایم ظفر کا کہنا ہے کہ ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دھاندلی کی شکایات سے متعلق عدالتی کمیشن فوری تشکیل دے دینا چاہیے۔
اگر یہ معاملہ حل ہوتا ہو تو سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں کوئی زیادہ اظہار نہیں کرے گی کسی قسم کا، وہ کہے گی کہ ہاں ہم اس کے مطابق چلنے کو، اس تاریخ میں یہ معاملہ ختم کرنے کو جو بھی طے کیا جائے گا اس پہ ہم تیار ہیں اور کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی۔ اول تو کوئی کر نہیں سکتا ہم پہ، لیکن انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، اور اگر کوئی گارنٹی دینا چاہتا ہے ہماری جانب سے تو دیتا رہے۔ سپرویژن کسی قسم کی نہیں ہوگی، ڈیلے نہیں ہونے دیں گے وہ، ظاہر بس اتنی بات ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی کوشش ہو ڈیلے کی تو اس کی رکاوٹ ڈالیں گے۔
یاد رہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو گزشتہ برس ہونے والے عام انتخابات میں عمران خان کی طرف سے دھاندلی کی شکایات کی جانچ پڑتال کے لیے ایک 3 رکنی عدالتی کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے، تاہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ناصر الملک نے اس ضمن میں ابھی تک عدالتی کمیشن تشکیل نہیں دیا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان میں موجودہ سیاسی تعطل کو دور کرنے کے لیے فوج کا سہولت کار کا کردار، اس پر اٹھنے والے سوالات، خدشات اور مضمرات کا ہم نے پروگرام میں تفصیل سے ذکر کیا۔ اور اب چلتے ہیں ایک اور موضوع کی جانب۔ آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان میں، جہاں صحافیوں نے آج مظاہرہ کیا ہے اور دو صحافیوں سمیت ایک خبر رساں ادارے کے تین کارکنوں کی ہلاکت کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے۔ اس کی تفصیل ہمیں بتائی ہے کوئٹہ سے محمد کاظم نے۔
صحافیوں پر حملے کا واقعہ گزشتہ شب کوئٹہ شہر کے مصروف ترین علاقے جناح روڈ پر واقع کبیر بلڈنگ میں پیش آیا تھا، جہاں بڑی تعداد میں اخبارات، ٹی وی چینلز اور خبر رسائی اداروں کے دفاتر موجود ہیں. حملہوروں نے دفتر میں موجود آن لائن کے بیورو چیف اور بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ارشاد مستوئی، زیر تربیت صحافی عبدالرسول اور آن لائن کے اکاؤنٹنٹ یونس پر گولیاں چلائیں جس میں وہ شدید زخمی ہوئے. عینی شاہدین کے مطابق پولیس کی جانب سے انہیں بروقت اسپتال پہنچانے کے لیے اقدامات نہ ہونے کے باعث تینوں جائے وقوع پر ہلاک ہو گئے. اس پر پریس کلب کوئٹہ کے صدر رضا رحمان نے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر بڑی بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا, تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو علاقہ ایس ایچ او ہے, ڈی ایس پی ہے اور متعلقہ ایس پی ہے, اسے فوری طور پر معطل کیا جائے.
جب تینوں کی لاشوں کو اسپتال پہنچایا گیا تو عام پر موجود صحافی زارو قطار رونے لگے. اس حملے کا بظاہر ہدف ارشاد مستوئی تھے. ان کا شمار بلوچستان کے ممتاز اور نیڈر صحافیوں میں ہوتا تھا. ایک دانشور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بلوچستان میں صحافیوں کے قتل اور ان کو دی جانے والی دھمکیوں کے خلاف احتجاج میں بھی پیش پیش رہتے تھے. ارشاد مستوئی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دو دیگر افراد کی ہلاکت کے خلاف صحافیوں نے آج بھی کوئٹہ اور اندرون بلوچستان مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے. کوئٹہ پریس کلب کے باہر منعقدہ مظاہرے کے موقع پر شرکا نے یہ نعرے لگائے. گزشتہ شب بھی ریڈ زون پر لگے گیٹ کے سامنے اس واقعے کے خلاف صحافیوں نے دھرنا دے کر احتجاج کیا تھا. اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات رحیم زیارتوال کا احتجاج کرنے والے صحافیوں کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہنا تھا,
بہت افسوسناک ہوا کیا ہے, تین جرنلسٹ اپنے دفتر میں دن کو اس طریقے سے لوگ آتے ہیں, مار کے چلے جاتے ہیں اور اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے بالکل جائیں گے.
بلوچستان میں سن 2007 سے اب تک 36 سے زائد صحافی تشدد کے واقعات میں مارے گئے ہیں, جن میں سے زیادہ تر کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا. اس صورتحال کے باعث صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیموں نے بلوچستان کو صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک علاقہ قرار دیا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
4 سال تک طالبان کی قید میں رہنے والے صوبہ خیبر پختونخوا کے تاریخی درسگاہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی رہا ہونے والے وائس چانسلر اجمل خان نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ان کی رہائی کیسے عمل میں آئی. تاہم انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں انہیں رکھا گیا وہاں تعلیم کی شدید کمی پائی جاتی ہے. انہوں نے پشاور میں ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی سے خصوصی بات چیت کی. ان سے یہ پوچھا گیا کہ اغوا ہونے کے بعد انہیں کہاں رکھا گیا اور ان کی رہائی کیا کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی. وائس چانسلر اجمل خان,
میں تو سارا وقت جو گزارا ہے وہ تقریباً وزیرستان ہی میں, جتنا مجھے پتہ چلے اور علاقے کے لوگوں سے پتہ چلے تو وہی وزیرستان میں ڈفرینٹ پلیسز پہ تھے, ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتے تھے. رہائی کے بارے میں تو مجھے کچھ علم نہیں ہے, کیسے میں پہنچے, بس پہنچ گیا شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اٹ آل اینڈڈ, اینڈ ایز جیسے کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, میں اپنے گھر بیٹھا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں ہوں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے.
نہیں کوئی مطلب باقاعدہ آپریشن ہوا آپ کی رہائی کے لیے یا
آپریشن ہوتے رہے, مجھے وہ کوئی علم نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کیونکہ آئی واز دیر اینڈ دین آل آف اے سڈن آئی فاؤنڈ مائی سیلف ہیئر ان پشاور, سو دیٹ آئی ڈونٹ نو, کچھ خاص وہ نہیں ہے. اور وہاں پہ وقت گزرتا رہا 4 ایئرس مختلف جگہوں پہ, زیادہ تر تو وقت میرا گھروں میں گزرا, لوکلس کے پاس بیٹھے رہتے تھے, ساتھ ایک دو طالبان ہوتے تھے. بگننگ میں سیکیورٹی بہت سخت تھی, بعد میں آہستہ آہستہ ایز ہوتی رہی, سلوک ان کا میرے ساتھ کافی اچھا رہا. پہلے تو میں تحریک طالبان کے ساتھ تھا تو وہ بھی خیال رکھتے تھے, بعد میں جب مجھے مسعود طالبان ان سے لے آئے تو ان کے ساتھ یہ آخری کچھ چند مہینے گزرے, کوئی یہ تو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے سجنا گروپ, یہی ان کے ساتھ جب ڈسکشنز بگننگ میں ہوتی رہی تو میں یہی کہہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں طالبان کے, تو میں نے کہا اور تو چھوڑے ٹھیک ہے, ہمارا دین جو کچھ کہتا ہے ہمیں اسی پہ چلنا چاہیے, لیکن میں نے کہا میرا جو اختلاف ہے وہ مینلی آپ کے جو یہ سوئسائڈ وہ ہے مشنز ہے, خاص کر ان سے اختلاف کرتا ہوں. جو کڈنیپنگ ہے، جو بطخوری ہے، ان چیزوں سے. تو وہ تو ان دنوں میں پھر بی بی سی سے ان کی انٹرویو نشر ہوئی اور ان نے یہ کہا کہ ہم ان سب چیزوں کے خلاف ہیں. تو وہ ایک بڑا، اٹ واز اے ویری گڈ سائن کہ کم از کم ایسے غلط کاموں سے یہ اگر گریز کریں. یہی وجہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے کہتے تھے کہ تم آزاد ہو.
اچھا، جس گروپ کی تحویل میں تھے آپ،
جی جی،
ان کا بنیادی مطالبہ کیا تھا آپ کی رہائی کے بدلے میں؟ وہ کیا کہتے
ہیں؟ بگننگ میں تو ان کے ڈیمانڈ سے کافی ہائی ڈیمانڈ ہوتے تھے پیسوں کے، اور ان کے کوئی جو قیدی تھے ان کو رہا کرنے کے لیے جب تحریک کے پاس تھا، تو ان کے تو یہی ڈیمانڈ سے تھے پیسوں کے ہوتے. وہ چلتی رہیں، پتنی گورنمنٹ نے ہو سکتا ہے نہیں مانی ہو. اور پھر جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے تو صاف مجھے کہہ دیا تھا کہ ہمارا کوئی ایسے ڈیمانڈ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اللہ کو علم ہے کہ واقعی ایسی ہوا ہے کہ نہیں، لیکن میرے معلومات کے مطابق انہوں نے کچھ ڈیمانڈ ویسے نہیں کی گورنمنٹ سے.
اجمل خان صاحب، ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ آپ کی رہائی کے بدلے میں کچھ طالبان قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے،
اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے ایسے.
ویسے آپ کی جو ویڈیوز آتے رہے ہیں اس میں تو آپ باقاعدہ کہتے رہے ہیں.
ہاں بالکل.
وہ آپ کیا کہتے ہیں؟
وہ تو اس وقت تھا جب میں تحریک کے پاس تھا اور ان کے ڈیمانڈز یہ تھے.
اچھا اجمل خان صاحب، آپ چار سال کے بعد اب جب واپس خیریت سے پہنچ گئے ہیں، اب آپ کے کیا پلان ہے؟ آپ کی مطلب کوئی ہے ذہن میں؟
اس میں تو یہی خیال ہے کہ ایجوکیشن کے لیے، اور خاص کر جن ایریاز میں میں رہا ہوں وزیرستان میں، وہاں ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بلکہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کر یہی بات چیت جب ہم کرتے تھے تو ان میں سے لوگ یہی کہتے تھے کہ ایجوکیشن یہاں بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، مدرسے کی ایجوکیشن ہے، لیکن دنیا کی جو وہ تعلیمات ہے وہ نہیں ہے. تو اگر دونوں مل جائے اور یہ ایسے کوئی ادارہ بن جائے تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا. تو ڈیفینیٹلی اسی لائنس پہ سوچ رہا ہوں کہ ایسے اسلامیہ کالج کا ایک برانچ وزیرستان میں ڈیفینیٹلی اس کے لیے کوشش کروں گا.
رہائی پانے والے وائس چانسلر اجمل خان ہمارے ساتھ رفعت اللہ اورکزئی سے بات کر رہے تھے. کچھ ذکر ہندوستان میں چھڑنے والی ایک نئی بحث کا. ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو بلا لحاظ مذہب اور رنگ و نسل ہندو کہا جانا چاہیے یا ہندی؟ اس سوال پر ہندوستان میں پھر بحث شروع ہو گئی ہے. اس مرتبہ اقلیتوں کے امور کی وفاقی وزیر نجمہ ہبت اللہ کے اس مبینہ بیان سے کہ ہندوستان کے تمام شہریوں کو قومی شناخت کے لحاظ سے ہندو کہا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سنیے تفصیلات دلی سے سہیل حلیم کی اس رپورٹ میں.
ہندو یا ہندی، یہ سوال ہندو نظریاتی تنظیموں کے سامنے رکھا جائے تو جواب ہندو ہے. دوسرا ممکنہ جواب علامہ اقبال نے 1904 میں ترانہ ہندی میں دیا تھا. اقلیتوں کے امور کی وفاقی وزیر نجمہ ہبت اللہ نے مبینہ طور پر یہ کہہ کر پھر ایک تنازع پیدا کر دیا ہے کہ ہندوستان کے تمام شہریوں کو قومی شناخت کے لحاظ سے ہندو کہا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس بیان پر تنقید کے بعد نجمہ ہبت اللہ نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے ہندو نہیں ہندی لفظ کا استعمال کیا تھا، اور ان کا انٹرویو کرنے والے سینئر صحافی ضیاء الحق سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے.
I did not say H-I-N-D-U, Hindu. I used the word Hindi.
ان کا کہنا ہے کہ میں نے ہندی لفظ کا استعمال کیا تھا. اس لڑکے نے اسے غلطی سے ہندو سمجھ لیا. جب بھی ہندوستان کے لوگ عرب ملکوں میں جاتے ہیں تو انہیں ہندی کہا جاتا ہے. ایران میں یہاں کے لوگوں کو ہندوستانی کہا جاتا ہے.
They are known as Hindi. If they go to ایران دے آر نون ایز ہندوستانی. دس از اے نیشنل.
لیکن ضیاء الحق نے اخبار ہندوستان ٹائمز میں ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ ہندو ہیں. اس نظریے کا ایک تاریخی پس منظر ہے. یہاں رہنے والے لوگوں کو قومی شناخت کے اعتبار سے ہندو کہا جاتا تھا. ہمیں تاریخ نہیں بھولنی چاہیے. نجمہ ہبت اللہ تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہندو نہیں ہندی کہا تھا، لیکن ان کا دفاع کرنے والے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وفاقی وزیر کلراج مشرا کو ان کے بیان میں کوئی برائی نظر نہیں آتی.
ہندو نہ تو سمپردائے ہے نہ جاتی ہے، ہندو ایک راشٹریت تو ہے، اور اس راشٹریت تو کے کارن اگر کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ناگرک اس دیش کے راشٹریہ ہیں اور اس کو ودیشوں میں ہندو کے نام سے سمبودھت کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی اتیشوکتی نہیں ہے.
حکمراں بی جے پی کی نظریاتی سرپرست تنظیم آر ایس ایس کا یہ پرانا موقف ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ ثقافتی اعتبار سے ہندو ہیں اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تنظیم سے وابستہ راکیش سنہا نے آج پھر یہ موقف دہرایا۔
دیکھیے، مسلمانوں کا جو آپتی ہے وہ آپتی ایک غیر ضروری آپتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں کے سبھی لوگوں کی سبھیتائی پہچان ہندو ہے۔
نجمہ عبداللہ کے بیان کے بعد کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی اب آر ایس ایس کے ہندو راشٹر کے نظریے کو عملی شکل دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس کی لیڈر ریتا بہوگنا جوشی،
انہوں نے کہیں نہ کہیں ہندو شبد استعمال کر کے آر ایس ایس کے ایجنڈا کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ سپشٹ ہو گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مودی سرکار کی اصلی نیت سامنے آ گئی ہے۔
یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ نجمہ عبداللہ کسی تنازع میں گھری ہے۔ اقلیتی امور کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اقلیت کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اقلیت تو پارسی ہیں جنہیں بچانے کی حکومت کو کوشش کرنی چاہیے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کا یہ کہنا ہے کہ شام میں جاری بحران شدید ترین ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے پاس رجسٹرڈ افراد کی تعداد 30 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ سنیے قندیل شام سے۔
یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ شام میں جاری انسانی بحران اس دور کی سب سے بڑی ایمرجنسی ہے، جس کے باعث شام کی کل آبادی کا تقریباً نصف بے گھر ہونے پر مجبور ہو گیا ہے۔ زیادہ تر افراد شام کی ہمسایہ ریاستوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جن میں سے 11 لاکھ سے زائد صرف لبنان میں پناہ گزین ہیں۔ شام کی خانہ جنگی میں اب تک تقریباً 1,90,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شام کی حزب اختلاف کے گروہ مارچ 2011 میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد سے صدر بشار الاسد کی سرکاری فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں دولت اسلامیہ کی تشکیل اور پیش قدمی کے بعد صورتحال مزید خراب ہوئی ہے۔ یہ جماعت شام اور عراق کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ شام کے 12% لوگ سرحد عبور کر چکے ہیں، اور مزید 65 لاکھ افراد شام کے اندر ہی بے گھر ہیں، جن میں سے نصف بچے ہیں۔ ہمسایہ ممالک میں پہنچنے والے خاندان تھکے ہوئے اور خوف زدہ ہیں۔ ان میں سے کئی خاندانوں کو شام کے اندر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں ہجرت کرتے کرتے ایک برس ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ شام سے نکلنے کا سفر بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، جہاں اب کئی لوگوں کو مسلح افراد کو رشوت دینا پڑ رہی ہے۔
یہ قندیل شام تھی، اور اب ہم آپ کو سنوائیں گے ہفتے وار کھیلوں کا پروگرام کھیل کے میدان سے۔
کے بعد یہ
جاگیں، اور
ایسے ہی ہے سعید اجمل کا چترا۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کبھی بھی کچھ بھی کر دے، سعید اجمل پر مشکل گھڑی، ٹیم بھی پریشان، سنوکر کی T20 کھلاڑیوں کے لیے کتنی مشکل، اور مینیجر بدل گیا لیکن مینچسٹر یونائٹڈ کی قسمت نہ بدلی۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز پہلی مرتبہ وائٹ واش ہونے کے بعد پاکستانی ٹیم ون ڈے سیریز میں بھی غیر معمولی کھیل پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की नाकामी के बाद वो पहला वनडे सुहेब मकसूद और फवाद आलम की शानदार बैटिंग के नतीजे में जीतने में कामयाब तो हो गई, लेकिन श्रीलंका ने अगले ही मैच में हिसाब बेबाक कर दिया। न बॉलर्स रन्स रोक सके, न बैट्समैन कुछ कर दिखा सके। ये सीरीज किसके नाम होगी? फैसला अब कल दम्बुला के तीसरे वनडे में होगा। मैंने साबिक कप्तान रमीज राजा को जहमत दी, जो इस वक्त श्रीलंका में पाकिस्तानी टीम की अच्छी बुरी कारकर्दगी को बहुत करीब से देख रहे हैं। रमीज राजा से मेरा पहला सवाल टीम की कारकर्दगी से मुतालिक ही था कि ये धूप छांव क्यों?
देखिए, एक तो ये वेरिएशन बहुत है, अच्छा और बुरे में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। एक दिन बहुत अच्छा, दूसरे दिन बहुत खराब। एक तो इसके ऊपर थोड़ा सा काबू पाना है। दूसरा बड़ा जरूरी ये है कि आपका कॉम्बिनेशन ठीक हो। अगर आप 270-75 करवाते हैं पहले वनडे में, फिर 311 हो जाता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना बहुत जरूरी है। टेस्ट मैचेस में चले थोड़े से रस्टी थे पहले टेस्ट मैच में, क्योंकि 6-8 महीने के बाद खेल रहे थे, मगर एक ही बॉलर से इतनी दफा आउट हो जाना, तो टेक्निकल एतबार से और कंसिस्टेंसी के एतबार से और टैलेंट के एतबार से तीनों शोबों में पाकिस्तान को बहुत काम करना।
रमीज राजा से मैंने रंगाना हिरात के बारे में पूछा कि पहले मुरली और अब रंगाना हिरात आसाब पर सवार, उनमें ऐसा क्या है जो पाकिस्तानी बैट्समैन उन्हें विकेटों पर विकेट दिए जा रहे हैं?
एक तो बॉलर अच्छे हैं, वो इसमें तो कोई शक नहीं है, 250 विकेट ले चुके हैं, और दूसरा पाकिस्तान की कोताहियां हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं। उनका सीधा बॉल जो वो करते हैं वो खेला नहीं जाता, क्योंकि एक गेंद अगर ज्यादा स्पिन कर देते हैं तो बट फॉलो अप डिलीवरीज के ऊपर वो पाकिस्तानी बैट्समैनों को, जो कि सीधा आम बॉल है या कैरम बॉल है, वो फिर नहीं समझा जाता, लेग बिफोर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। और हालांकि पाकिस्तान को सब कॉन्टिनेंट टीम के हिसाब से अच्छा खेलना चाहिए स्पिन को, मगर ऐसा होता नहीं है। तो इश्यूज तो हैं, कदमों का इस्तेमाल करने की बात है, स्वीप शॉट ज्यादा खेलने की बात है, किसी तरह से आपको हावी होने की जरूरत थी रंगन हैरत पे, जो कि प्लान नहीं था।
रमीज राजा से मैंने मिसबाहुल्लाह की कप्तानी के बारे में जानना चाहा कि क्या वो उनके हाथ से निकलती जा रही है।
कोई गलत काम ज्यादा नहीं किया उन्होंने एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि उनके आप अगर स्टैट्स देखें तो वनडे में और टेस्ट क्रिकेट दोनों में बहुत ही अच्छे स्टैट्स, और कप्तानी का रिकॉर्ड से आप जितना मर्जी उनको क्रिटिसाइज करें, उनका रिकॉर्ड जो है वो इतना खराब नहीं है, और एक ऐसी टीम को कप्तान कर रहे हैं जिसका मतलब है कुछ सर पैर एट टाइम्स नहीं होता है। अब आ जाइए उनकी अपनी उम्र के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस, 40 साल की उम्र में जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगता है वापस फॉर्म में आने का, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, फिर मिसबा पे एक्स्ट्रा प्रेशर है एज अ कैप्टन। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका फॉर्म में रहना ही इनकी बचत है। फिर मुझे पता नहीं कि क्या क्रिकेट बोर्ड पैनिक बटन दबाएंगे और वर्ल्ड कप से पहले कुछ ऐसा डिसीजन करें कि जिससे कि मिसबा पे और पाकिस्तान क्रिकेट पे एकदम से प्रेशर क्रिएट हो जाए। मेरा ख्याल यही है कि अभी तो ज्यादा छेड़खानी की जरूरत नहीं है।
रमी से मेरा आखिरी सवाल सईद अजमल पर कसे जाने वाले शिकंजे से मुतालिक था कि ये सब क्या है?
देखिए, ये अजीब सी एक नई हवा सी चल पड़ी है और मैं थोड़ा सा हैरान भी होता हूँ, क्योंकि अगर अगर जेन्युइन है तलब कि आप ऐसे सब बॉलर के ऊपर प्रेशर रखें या उनको गेम से निकाल दें जिनका सस्पेक्ट बोलिंग एक्शन है, तो ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल में बहुत देर के बाद अपनी स्लम्बर से अपनी सोने के बाद ये जागे हैं। और ऐसा ही है सईद अजमल का किस्सा, जैसे कि एक क्लास कोई फर्स्ट डिवीजन में पास होता है और फिर आप सडनली उसको किसी क्लास के लिए दोबारा इम्तहान देने को कहते हैं।
जैसा कि आपने सुना, रमीज राजा का कहना है कि आईसीसी अब क्यों जागी है, लेकिन अपने वक्त के मायनाज ऑफ स्पिनर सकलेन मुश्ताक इस बात से इतफाक नहीं करते, कहते हैं कानून सबके लिए एक जैसा है।
15 डिग्री के अंदर रह के हुए मेरा जहां तक ख्याल है आप सब कुछ कर सकते हो, अगर 15 डिग्री से बाहर है तो फिर चाहे ऑफ स्पिन है, चाहे वो आम बॉल है, चाहे क्विक बॉल है, चाहे दूसरा है, तो एक रूल बना हुआ उसको मना करना ही चाहिए।
Here comes Ashwin, bowls, and this is skied up in the air by Treadwell. This is going to be it. Underneath it is mid-wicket, takes the catch. It's Ravi Jadeja, and Ashwin takes the final wicket. And England have been comprehensively beaten. They've been hammered here. The rain is coming down at the Sway Lake Stadium. The handshakes go round from the players in the middle.
भारत ने कार्डिफ में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे 133 रन से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। महेंद्र सिंह धोनी ने यकीनन इस जीत पर सुकून का सांस लिया होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज की शिकस्त पर भारतीय मीडिया ने उन्हें और कोच डंकन फ्लेचर को आड़े हाथों लिया था, और बीसीसीआई ने वनडे सीरीज में डंकन फ्लेचर को किनारे करके रवि शास्त्री को कोचिंग की जिम्मेदारी सौंप रखी है। پاکستان نے گزشتہ دنوں سکس ریڈ بال ایشین سنوکر کے انفرادی اور ٹیم ایونٹ کی میزبانی کی. ان مقابلوں میں شریک صالح محمد سے میں نے بات کی جو ایک طویل عرصہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے بعد اب افغانستان کی طرف سے کھیلتے ہیں. صالح محمد سے میں نے پوچھا کہ ایک سال پہلے اسی کراچی میں آپ ایشین چیمپئن بنے لیکن پھر کارکردگی میں اتار چڑھاؤ, اس کی وجہ؟
ایشین کے بعد میں فوراً تقریباً 3 سیمی فائنل آلریڈی میں کھیل چکا ہوں, ایک ایشین اندور گوئر میں اور ابھی بال میں وہ سینئر میں سیمی فائنل کھیلا ہوں, اور میرا گیم تو الحمدللہ اس وقت میں اچھے لیول پہ ہوں اور میرا ٹچ بھی اچھا ہے, اس پہ مجھے کوئی شکایت نہیں, باقی جو نصیب تھوڑا بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے.
صالح محمد سے میں نے پوچھا کہ عام 15 لال گیندوں کی سنوکر سے یہ 6 لال گیندوں والی سنوکر کتنی مختلف ہے, کیا یہ T20 ہے؟
بالکل, جیسے آپ 50 اوور سمجھ لو یا 20 اوور بہت ڈفرینٹ ہے, اور اس طرح جو ہے نا 6 ریٹ بھی اور 15 ریٹ, اور 6 ریٹ میں بہت زمین آسمان فرق ہے, آپ اس کو پلیئر کو بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں, اس کی جو ہے نا ٹیکنیکل وائز ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن 6 ریٹ بال میں آپ کسی سٹیج میں اگر آپ نے ایک بال مس کیا نا تو آپ کا پورا وہ میچ ریٹرن ہو جاتا ہے.
صالح محمد سے میرا آخری سوال یہ تھا کہ افغانستان میں سنوکر کا کھیل کتنا مقبول ہے اور کیا وہاں حالات اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ کسی بین الاقوامی مقابلے کی میزبانی کر سکے.
ہماری فیڈریشن ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے نا وہ افغانستان میں ہو جائے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اس چیز کا کہ انشاءاللہ اگلے 1-2 سال میں جو ہے نا انشاءاللہ میں ضرور اس چیز کو میں اپنی ایسوسیشن کو بھی پوش کروں گا اور اپنی اولمپکس کو بھی, کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت کمپنی وہاں پہ بہت ہے, اسپانسر تیار بیٹھے ہوئے ہیں, صرف حالات کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ جو آگے نہیں آ سکتے ہیں.
Manchester United's defending, which has failed to impress all afternoon, leaves a big, big gap for Jack Rodwell on his home debut.
English Premier League میں گزشتہ سال 7th نمبر پر آنے والی Manchester United کے ستارے نئے مینیجر لوئس وان گال کے آنے کے بعد بھی گردش میں ہیں. لیگ کے پہلے ہی میچ میں سوانسی کے ہاتھوں شکست اور سنڈرلینڈ سے دوسرا میچ برابر کھیلنے کے بعد یونائٹیڈ کو کیپٹل ون کپ کے پہلے ہی میچ میں ملٹن کینز کے ہاتھوں 4 گول کی کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ تمام میچز کمزور ٹیموں کے خلاف رہے ہیں اور ابھی بڑی ٹیمیں تو اس کے سامنے آ ہی نہیں ہیں. یونائٹیڈ نے برطانوی فٹ بال کی سب سے بڑی ٹرانسفر فیس 60 million pounds کے عوض ارجنٹائن کے اینجل ڈی مریا کی خدمات بھی حاصل کی ہیں. اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
ورلڈ کبڈی لیگ کا دوسرا مرحلہ انڈیا میں جاری ہے. اس مرحلے کا پہلا میچ نئی دہلی میں لاہور لائنز اور پنجاب تھنڈرز کے درمیان کھیلا گیا, جو لاہور لائنز نے 44 کے مقابلے میں 64 پوائنٹ سے جیتا. دوسرا میچ نئی دہلی میں ہی لاہور لائنز اور خالسا واریئرز کے درمیان کل کھیلا جائے گا, جبکہ اس مرحلے کا تیسرا اور آخری میچ اگلے ماہ کی 7 تاریخ کو پنجاب تھنڈرز کے خلاف لدھیانہ میں کھیلا جائے گا. لاہور لائنز لیگ کا پہلا مرحلہ لندن میں 2-0 سے جیت چکی ہے. کراچی میں انڈیا نے دوسری ایشین سنوکر ٹیم چیمپئن شپ جیت کر اپنا اعزاز برقرار رکھا. ٹیم فائنل میں انڈیا نے پاکستان کو 3-1 سے ہرایا. ٹوکیو میں برازیل نے جاپان کو فیڈریشن آف انٹرنیشنل والی بال ویمن ورلڈ گرینڈ پری والی بال فائنل میں ہرا کر چیمپئن شپ جیت لی. کوالالمپور میں مصر کی رانیم وی لیلی نے اپنی ہم وطن نور الطیب کو 3-2 سے ہرا کر ملیشین اوپن ویمن اسکواش چیمپئن شپ جیت لی. پاکستان فٹ بال ٹیم انڈیا کا دورہ مکمل کر کے بحرین پہنچ گئی ہے, اور بحرین کے دورے کا پہلا میچ پاکستان اور آل ریفا کے درمیان 1-1 سے برابر رہا. ایشین گیمز کے لیے پاکستان کا 250 ارکان پر مشتمل دستہ گیمز کے 25 مختلف ٹورنامنٹ میں حصہ لے گا.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو بھی اجازت دیجیے.
پروگرام کھیل کے میدان سے آپ نے ابھی سنا, اور پاکستان کی وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ فوج سہولت کار ضرور, لیکن مذاکرات کمیٹیوں کے درمیان ہی ہوں گے. اس وقت ہماری یہ پہلی شہ سرخی ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے بی بی سی آن لائن پر شائع کی گئی ہے. اسے آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے یہاں آ کر, اور اس کے علاوہ بھی اور کئی دلچسپ تجزیے یہاں پر اور فیچر موجود ہیں, جیسے کہ ہندی یا ہندو, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور افغانستان میں ایک قدیم مینار, اس کے گرنے کا خدشہ ہے جس کا نام ہے جام مینار. یہ خبر بھی آپ یہاں آ کر تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں. سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری. اسلام آباد میں اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے عامر صدیق نے, اور لندن میں ایلسٹر بیوس نے. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے, اور آخر میں اہم عالمی خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گے احمد رضا.
پاکستانی فوج کہتی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف کو موجودہ سیاسی تعطل کے حل کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرنے کا کہا تھا. حکومت نے اس بیان کی تائید کی ہے, مگر اس تاثر کی تردید کی ہے کہ اس نے فوج کو ضامن یا ثالث بنایا ہے. کوئٹہ میں کل رات نجی خبر رسا ادارے آن لائن کے دفتر پر مسلح حملے میں ہلاک ہونے والے 2 صحافیوں سمیت 3 صحافتی کارکنوں کو سپرد خاک کر دیا گیا. پاکستان کی سپریم کورٹ نے کراچی میں ایک نہتے نوجوان کو قتل کرنے کے مقدمے میں رینجرز کے اہلکار کی سزائے موت معطل کر دی ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ شام کے 30 لاکھ لوگ خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ شام اور عراق میں حالیہ واقعات کے بعد برطانیہ کے خلاف اب دہشت گرد حملے کا بڑی حد تک امکان ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.